أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.
حضرات گرامی، محترم سامعین، آج کے اس سبق میں سورۃ یاسین کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. میں یہ بتلا چکا ہوں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو کھول کر بیان فرمایا ہے. ایک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت، اور دوسرا اللہ کی توحید اور اللہ پر ایمان، اور تیسرا یوم آخرت پر ایمان. پہلے دو رکوعوں میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ تھا. قسم اٹھا کر اللہ عز الجلال نے فرمایا تھا، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ یہ لوگ آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے، لیکن قرآن حکیم کی قسم اللہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ بے شک بلا شبہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ہیں اور آپ صراط مستقیم پہ ہیں. آپ کی رسالت کو نہ ماننے کا سبب کافروں کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے، کوئی ان کے پاس معقول بہانہ نہیں تھا، صرف ہٹ درمی تھی، کم عقلی تھی، اور اپنی چدراہٹ، ضد اور انانیت کی بنیاد تھی. اس کے پیچھے کوئی معقول دلائل نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دو رکوعوں میں تو اسی چیز کا تذکرہ کیا، اور کفار مکہ کو اس برے انجام سے باخبر کیا کہ جس طرح تم آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہو، تو یاد رکھو کہ اللہ کی پکڑ دور نہیں ہے، اللہ بڑا قادر ہے. پھر ایک بستی والوں کی مثال دے کر سمجھا دیا کہ جب انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو رسول ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کو ان کو ہلاک کرنے کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی کارخانے نہیں لگانے پڑے کہ پہلے ایٹم بم تیار کریں، فوج کو ٹریننگ دیں، اور پورے جتھے تیار کر کے پھر ان لوگوں کے مقابلے میں آئیں. نہیں، اللہ عز وجل بڑا قدیر ہے، بڑا عظیم ہے. اس نے فرشتے کو بھیج کر صرف ایک دھماکے سے اور ایک چیخ سے پوری کی پوری بستی کو تاراش کر کے رکھ دیا، اور کوئی بھی اس میں سانس لینے والا نہ رہا، بلکہ خام دون کہہ کر اللہ عز وجل نے فرمایا کہ ان کی نسل بھی آگے چلنے کے لیے کوئی انسان زندہ نہ رہ سکا. پھر اس رکوع میں جو آج کا درس ہے، یہاں سے دوسرے موضوع کی ابتدا ہو رہی کہ اللہ کو ایک مان لو، اللہ کو اپنا معبود مان لو، اللہ پر ایمان لے آؤ. وہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی پوجا کے قابل نہیں. تم بندے ہو کر اپنے اللہ کی بندگی کرو. اس کے دلائل اللہ عز وجل نے ذکر فرمائے ہیں کہ جو تمہیں عقل دی ہے، تمہیں شعور دے کر باقی بہت سی مخلوق سے ممتاز کر دیا، جانوروں سے، حیوانوں سے، پرندوں سے، درندوں سے، زمین کے اوپر چلنے پھرنے والے کیڑے مکوڑے، جن کو پاؤں کے نیچے مسل کر گزر جاتے ہو، تمہیں اللہ عزوجل جلال نے یہ کیڑے مکوڑے نہیں بنایا، بلکہ ایک احسن تقویم، بہترین خوبصورت شکل اور بے مثال عقل دے کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، تو یہ عقل صرف کاروبار میں ہی اس کو استعمال نہ کرو، اپنی عزت بڑھانے میں، اقتدار کو قائم کرنے میں ہی اس عقل کو استعمال نہ کرو، بلکہ کیا کرو کہ ذرا عقل کو آنکھیں کھول کر غور و فکر میں لاؤ، کیا دیکھو؟ اللہ فرماتے ہیں وَآیَتُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، سب سے پہلی نشانی یہ دیکھ لو کہ یہ زمین تمہارے لیے نشانی ہے، بالکل مردہ ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہوتی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اور اس سے پھر غلہ اگتا ہے جو تم کھاتے ہو۔ بھائیو، آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں تو زمین کو زندہ کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، اور غلے کو اگانے کے لیے اور اس کو پکنے تک محفوظ کرنے کے لیے، اگر انسان ان سب چیزوں پہ غور کرے کہ جو کھاتا ہے پیتا ہے، جس کے اوپر اس کی زندگی کی بقا ہے، تو یہ کیسے چیزیں اس کے پاس آئیں؟ ہر زمین کے اندر غلہ نہیں اگتا، پتھر، چٹیل میدان اور شور والی زمین میں کبھی بھی آپ لہلہاتے کھیت نہیں دیکھیں گے، بلکہ ایسی زمین میں غلہ اگتا ہے کہ جو مٹی نرم ہو، زرخیز ہو، اور نیچے اگرچہ ریت ہو، نیچے پتھر ہو، لیکن اللہ نے اوپر ایک اچھی زرخیز مٹی کی تہ بچھا دی اور پھر پانی کا بندوبست کیا اور پھر ہوا کا بندوبست کیا اور پھر سورج کی روشنی اور دھوپ کا بندوبست کیا، یہ چار چیزیں ملتی ہیں تو پھر اللہ عز وجلال کی قدرت سے زمین کے اندر غلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس چیز پہ غور نہیں کرتے ہو کہ اللہ نے سورج کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، اور پھر پانی کے ذریعے، اور پھر اچھی مٹی کے ذریعے کیا کیا کہ جب اس کے اندر تم نے بیج ڈالا تو اللہ عز وجلال نے مختلف قسم کے اناج، جیسا بیج ہو اسی کی نسل کا پودا اور اسی کی نسل کے دانے، یہ اللہ عز وجلال اگا رہے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کھا رہے ہو، تو عقل کو ذرا اس طرف بھی لے آؤ، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، کہ اسی سے تم کھا رہے ہو۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اللہ نے کھجوروں کے باغات اگا دیے ہیں اور انگوروں کے باغات اللہ عز وجلال نے اگا دیے ہیں۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اللہ نے چشمے جاری کر دیے ہیں۔ کیسے ایسے علاقے ہیں کہ جن کو پانی نصیب نہیں، بنجر زمین ہے، اور کیسے ایسے علاقے ہیں کہ جس میں کھیتیاں، پودے، پھول وہ لہلہا رہے ہیں، اللہ عز وجلال نے پتھروں کو پھاڑ کر، کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ پتھروں کو پھاڑ کر اس کے اندر سے پانی نکال دیا ہے، اور اتنی بلندی سے وہ پانی نیچے گرتا ہے کہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ پانی تو زمین کی بہت گہرائی میں جا کر نکلتا ہے، لیکن جب کبھی آپ پہاڑوں کی سیر کو نکل جائیں تو ہزاروں کلومیٹر، ہزاروں میٹر جو پہاڑ بلندی پہ ہوتے ہیں، تو وہاں سے صاف اور شفاف پانی چشموں کی صورت میں تیزی کے ساتھ نکل رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اتنی دور تک وہ پانی کیسے چلا جاتا ہے اور کیسے پھوٹ پڑتا ہے، اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، اور ایسے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں کہ لوگ صرف دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ اللہ عز وجلال کی یہ کیسی قدرت ہے اور کیسی نشانیاں ہیں کہ پانی کے چشمے جاری کر دیے ہیں۔ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، یہ اللہ نے تمہارے لیے یہ سب کچھ بنایا، سورج، ہوا، مٹی اور پانی، اور یہ مختلف قسم کے پھل کس لیے بنائے؟ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ پھل کھاؤ. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اس کے دو ترجمے ہیں کہ یہ سارا کچھ تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا. پانی کس نے بنایا اور یہ ہوا کس نے چلائی ہے؟ یہ زرخیز مٹی کس نے بنائی ہے اور یہ سورج کی دھوپ دے کر جو پھل پکائے ہیں اور گندم اب پک رہی ہے سورج کی دھوپ سے، یہ سورج تم نے بنایا ہے؟ وما عملت ہو ایدیہم، بلکہ یہ ساری چیزیں مل کر بھی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں جی جو ذمہ دار ہے وہ تو اللہ کے سہارے پہ ہوتا ہے اور اللہ کے اعتماد اور اللہ کے توکل پر ہوتا ہے، ساری محنت بھی کر لے، کھیتی اگ بھی آئی، پک بھی گئی، وہ ارادہ بھی کر رہا ہے کہ چلو صبح مشین لگائیں گے اور کاٹ لیں گے، لیکن کیا ہوتا ہے، ایسا طوفان آتا ہے، ایسی آندھی آتی ہے کہ وہ ساری کی ساری اڑا کر لے جاتی ہے. باغ کو لگے ہوئے پھول آندھی کی وجہ سے سارے گر جاتے ہیں اور پھل نہیں لگتا، بلکہ پکی ہوئی کھیتی پہ جب اولے برستے ہیں، پچھلے سال آپ حضرات نے دیکھا کہ شاید تاریخ کا ایسا ہولناک انہی دنوں میں، یہ پچھلے دنوں میں ایسی یالا باری ہوئی کہ بہت سے لوگوں کی پکی ہوئی فصلیں اور پکی ہوئی سبزیاں وہ بالکل تباہ و برباد ہو کر رہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی سارا کچھ کرنے کے باوجود جان لیں، وما عملت ہو ایدیہم، یہ تمہارے ہاتھوں نے نہیں کیا ہوتا، پھر بھی یہ ہماری قدرت اور ہماری مہربانی ہے کہ پکے ہوئے پھل تمہارے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں. اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے، وما عملت ہو ایدیہم، کہ کچھ چیزیں تو ہم اگاتے ہیں اور پھر وہ چیزیں تم لے کر اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہو. اللہ نے گندم اگا دی تو تم کیا کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے گندم کو توڑا اور اس کے ستو بنا لی، اس کا آٹا بنا لیا، اس کی روٹی بنا لی، اور پتہ نہیں اب تو کئی قسم کی چیزیں، بیکری میں چلے جائیں یا کسی سویٹ کی دکان پہ چلے جائیں، انہی اللہ حضر جلال کی دی ہوئی نعمتوں سے آگے انسان پھر اللہ کی دی ہوئی قدرت سے ایسی ایسی تبدیلیاں کر کے ایسے ایسے کھانے اور ایسی ایسی چیزیں بنا رہا ہے. شاید جب قرآن نازل ہوا ہو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں نہ ہوں، لیکن اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے، وما عملت ہو ایدیہم، کہ کئی چیزیں ایسی ہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناؤ گے. فرمایا افلا یشکرون، تمہاری عقل کہاں چلے گی، سوچتے نہیں ہو، اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ افلا یشکرون، جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا کر دی ہیں تو کیسی تمہاری عقل ہے، کیسے نمک حرام ہو اور کس طرح بے عقل ہو گئے ہو کہ جس خالق اور مالک نے یہ ساری چیزیں تمہیں عطا کی ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ اللہ ہے ہی نہیں، وہ ہمارا معبود نہیں ہے. افلا یشکرون، اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ سبحان الذی خلق الازواج کلہا، اللہ پاک ہے، اللہ ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے اور ہر کمال اور ہر خوبی کا مالک ہے. میں یہاں ایک بہت اہم چیز آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں. جب آپ قرآن و مجید کا مطالعہ کریں یا ذکر اذکار جو اپنی زبان سے کرتے رہتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، ان میں ایک لفظ آتا ہے سبحان اللہ. یہ لفظ آپ سنتے ہیں نا، سبحان اللہ، اور قرآن میں بھی سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان الذی خلق الازواج کلہا. تھوڑا سا غور کریں کہ سبحان کا لفظ قرآن مجید میں عام طور پر ان جگہوں پہ آیا کہ جہاں اللہ تعالی نے شرک کی تردید کرنی ہو، مشرکین کا رد کرنا ہو، جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں ان کی تردید کے لیے اور ان کا رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ سبحان الذی، سبحان اللہ عما یشرکون، سبحانہ وتعالی عما یصفون، کہ اللہ پاک ہے. تو غور کریں کہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرک وہ جس دور کا بھی ہو، جس زمانے کا بھی ہو، اور جس پیغمبر کا بھی واسطہ جن مشرکین سے پڑا ہو، اتنی دیر تک شرک ہو نہیں سکتا جب تک اللہ ذل جلال کے اندر کوئی نہ کوئی نقص اور عیب تسلیم نہ کیا جائے. یہ جو مشرکین ہوتے ہیں ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، ضرور اللہ تعالیٰ میں کوئی نہ کوئی نقص اور عیب سمجھتے ہیں، کمی سمجھتے ہیں، پھر ہی شرک ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ میں کوئی کمی عیب اور نقص کا تصور نہ کیا جائے تو شرک ہو ہی نہیں سکتا. میں یہ مثالوں سے آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں. مثلاً دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پوجنے کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اکیلا اللہ پوری کائنات کا نظام سنبھال نہیں سکتا ہے، پوری اپنی مخلوق کنٹرول نہیں کر سکتا اور ساری مخلوق کو روزی نہیں دے سکتا. جب ساری مخلوق کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے یہ عقیدہ جنم لے گا کہ جی پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے بندے ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ جن کے لیے دنیا کا نظام اور کائنات کا یہ نظام اللہ نے تقسیم کر دیا. اللہ نے قطب بنا دیے، ابدال بنا دیے، اور کسی کو پانی کا اختیار دے دیا، کسی کو ہواؤں کا اختیار دے دیا، کسی کو روزی دینے کا اختیار دے دیا. یہ قطبوں کے اندر پوری اس دنیا کا نظام تقسیم کر دیا، اس لیے کہ اللہ خود اکیلا چلا نہیں سکتا تھا. جیسا دنیا میں بادشاہ پورا کنٹرول کر نہیں سکتے، اس لیے ان کو گورنر بھی بنانے پڑتے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ان کو بنانے پڑتے ہیں، اور پھر ان کو آئی جی پولیس کے وہ بھی بنانے پڑتے ہیں، پھر جا کر کہیں پورے پاکستان کا کنٹرول سنبھالا جاتا ہے. تو پوری کائنات کا نظام اکیلا اللہ کیسے چلا سکتا ہے؟ لہذا اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے اس کو ابدال بھی بنانے پڑیں گے، اور قطب بنانے پڑیں گے، اور اس کو غوث بنانے پڑیں گے. ان کو اختیار دے گا اللہ تعالیٰ، اور پھر وہ اللہ کی کائنات پر کنٹرول کر سکیں گے. میرے بھائیو، انہوں نے اللہ کو کیا سمجھا؟ ان لوگوں نے پہلے اللہ کے اندر ایک نقص تصور کیا. یہ عیب ہے کہ اکیلا اللہ پوری کائنات کا کنٹرول سنبھال نہیں سکتا، انتظام کر نہیں سکتا. جب یہ عیب ان کے عقیدے میں آیا، اللہ کے بارے میں یہ نقص آیا، تو کہا جی ہاں جی اللہ کے شریک ہیں، ان کو اللہ نے اختیار دیے ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیں جب اللہ کے بارے میں یہ سوچ آئی کہ جی ہماری آواز وہ خود نہیں سنتا، بلکہ ہم بزرگوں کے سامنے اور کسی یہ ولی کے سامنے، اور وہ ہماری آواز اوپر پہنچاتا ہے، پھر اللہ تعالی ہماری پکار کو سنتے ہیں، خود بخود ہم اللہ کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے. میرے بھائیو، یہ بھی اللہ میں ایک نقص اور ایک عیب پہلے عقیدے میں رکھا، اور پھر درمیان میں واسطے اور وسیلے ڈھونڈے. اسی طرح آپ حضرات اس چیز پہ غور کریں کہ جب اللہ کے ہاں اس عیب اور نقص کو اپنے عقیدے کا حصہ بنایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کام نہ بھی کرنا چاہے لیکن بعض لوگوں کی سفارش سے مجبور ہو کر اس کو کام کرنا پڑتا ہے. اللہ نے سفارشی رکھے ہوئے ہیں، وہ کام کرنا تو نہیں چاہتا لیکن جب وہ سفارش کریں گے تو پھر اللہ کو کرنا پڑے گا نعوذ باللہ. یعنی کہتے ہیں نا کہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں. اور میرے بھائیو، ہماری سنتا نہیں، کیا یہ عیب نہیں؟ جو اللہ تعالیٰ چیونٹیوں کی سنتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پرندوں کی سنتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اندھیروں میں اور کئی تہوں کے اندر مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کی آواز کو سنتا ہے، جو پرندوں کی بولیاں سنتا ہے کہ یہ پرندے کیا کہتے ہیں، وہ جس انسان کو اس نے اپنے ہاتھوں سے پیار سے بنایا، اس کی سنتا ہی؟ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں. ہاں، یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی دنیا کا بادشاہ ہو نا، اور اس کی بیوی کوئی سفارش کرے کہ کام کرو ورنہ میں گئی، یا بیٹا کہتا ہے، بیٹی کہتی ہے، کوئی چہیتا وزیر کہتا ہے، یا کوئی منہ زور اس کا دوست کہتا ہے کہ یہ کام کرو، تو اس کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے. اب بیوی کی نہیں سنے گا تو پھر اس کا گھر کیسے چلے؟ اگر بیٹی اور بیٹے کی نہیں سنے گا تو پھر اس کے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ آپ دیکھتے ہیں کوئی افسر ہوتا ہے، سکول میں بیٹا پڑھتا ہو نا، تو وہ کئی اپنے ساتھیوں کی سفارشیں بھی لے جاتا ہے. کوئی ایک جج لگا ہو نا، ہمیشہ لوگ ڈھونڈتے ہیں جی، کوئی اس کا خاندان ڈھونڈیں، یہ ہے کہاں کا، کس برادری کا ہے، کس جگہ پہ رہتا ہے، ایسا آدمی ڈھونڈو کہ اس کی سفارش یہ رد نہ کر سکے، اس کے باپ کو ہی پکڑ لو. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو کیا پہچانا؟ اللہ نے جب پھر اپنا تعارف کروایا نا، تو اللہ نے کہا قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو اس کائنات کے بنانے میں کسی کی ضرورت نہیں پڑی، وہ کمزور نہیں تھا کہ کسی کی مدد لے لے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو اپنی کائنات کا نظام چلانے میں کسی کی ضرورت نہیں، کوئی اس کو مددگار نہیں چاہیے. اور لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کا کوئی خاندان نہیں، کوئی کنبہ نہیں، کوئی اولاد نہیں، اور اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی ماں نہیں کہ جس کی سفارش سے مجبور ہو کر اس کو کام کرنا پڑے. ولم یکن لہ کفواً احد، اللہ کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں کہ جس سے مجبور ہو کر اس کو کام کرنا پڑے. یہ کیسا کفری عقیدہ ہے کہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. اللہ چاہے سن لے، قبول کر لے، اور اللہ چاہے قبول کرے اور چاہے نہ قبول کرے. کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ نے قبول کی بھی ہیں اور اللہ نے نہیں بھی قبول کی؟ کیا پیغمبر سے بڑھ کر کوئی اور ولی ہے، کوئی اللہ کا دوست ہے، کوئی اللہ کا پیارا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور کا مرتبہ اور مقام ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر ہیں. تو جب انہوں نے اللہ سے ایک چیز مانگی، مجھے افسوس ہے کہ ایسی باتیں کرنے والے قرآن نہیں پڑھتے. واقعتاً سورۃ یاسین پڑھتے ہوں گے دکانوں میں ہر روز کہ چلو جی گاہک زیادہ آئیں گے، لیکن اس پر غور نہیں کرتے، پڑھتے نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلہا، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال اللہ کے دین کی دعوت دینے والا، انہوں نے اللہ سے ایک دعا کر دی، اللہ وہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا، تو کیا اللہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے مجبور ہو گئے؟ بلکہ کیا کہا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسلنی ما لیس لک به علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, اے نو تو نے کیا دعا کر دی ہے, یہ تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں ہے, یہ نیک نہیں ہے, اور جس چیز کا تجھے پتہ نہیں تھا تو نے وہ مانگی کیوں مجھ سے. یہ انداز دیکھیں اللہ عز و جلال کا, انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں جاہلوں سے نہ ہو جاؤ. اب یہ کدھر گیا جی, ہماری سنتا نہیں, ان کی موڑتا نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا, قبر سے نکال کر اس کا جنازہ پڑھایا, خود پڑھایا, اور پھر قبر سے نکال کر اپنی قمیص مبارک اس کے کفن میں پہنائی, اور لب مبارک اس کے منہ میں ڈالا, دعائیں کی, اللہم اغفر لہ وارحمہ, اللہم اغفر لہ وارحمہ. لیکن اللہ عز و جلال نے کیا کہا, 70 دفعہ بھی اس کے لیے بخشش مانگو, لن یغفر اللہ لہم, اللہ فرماتے ہیں میں نہیں بخشوں گا, بلکہ آگے سے سن لو, لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ, آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی اور ان کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا. وہ کہاں گیا جی کہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں. بھائی اللہ مجبور ہے. بھائیو یاد رکھیں, یہ بھی اللہ کے اندر ایک نقص اور عیب کو عقیدے میں لانا ہے کہ وہ سیڑھی کے بغیر وہاں تک چڑھا نہیں جاتا اور واسطے کے بغیر وہاں تک پہنچا نہیں جاتا. او بھائیو یہ عیب اور نقص ہے. میں سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ شرک کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب اللہ کے اندر عیب اور نقص مانا جائے, اور جب آپ کہیں سبحان اللہ, اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے, سبحان اللہ. اس کے ترجمے پہ غور کریں کہ تمام قسم کے عیب نقص کمی جو ہو سکتی ہے, جس کا تصور کیا جا سکتا ہے, اللہ اس سے پاک ہے, اور جتنی خوبیاں اچھائیاں اور جتنی خیر کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ ساری کی ساری اللہ عز و جلال کے اندر موجود ہے, سبحان اللہ. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب آدمی سبحان اللہ کہتا ہے نا, سبحان اللہ, لیکن سوچ کر کہے نا, آپ مجھے بتائیے کہ سبحان اللہ کا ترجمہ آتا ہو تو آدمی شرک کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا سبحان اللہ تملا المیزان, آپ زبان سے سمجھ کر سبحان اللہ کا لفظ نکال لیں, اللہ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ ترازو کو سبحان اللہ کے اجر اور نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ دونوں کلمے اللہ کو بڑے پیارے, زبان پہ بڑے ہلکے اور ترازو میں بڑے بھاری. اس کے اندر بھی کیا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے, 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے, تو اللہ عز وجلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. کیوں؟ کہ اس کے اندر اللہ کی تعریف ہوتی ہے, توحید ہوتی ہے, شرک کی نفی ہوتی ہے, سبحان اللہ. تو میری اس بات کو اچھی طرح آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیشہ مشرک اللہ تعالیٰ کو عیب اور نقص سے پاک نہیں سمجھتا, اسی لیے تو وہ شرک کرتا. اگر اللہ کو عیب اور نقص سے پاک سمجھے اس کو شرک کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ایک مستقل ایک موضوع ہے, اس موضوع پہ پھر کبھی انشاءاللہ میں بات کروں گا. یہاں سبحان اللہ کہ اللہ پاک ہے, وہ ذات خلق الازواج کلہا کہ جس نے تمام چیزوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے, اور تمہارے بھی جوڑے جوڑے بنا دیے, جانوروں کو لے لیں, حیوانوں کو لے لیں, بلکہ پھلوں کو لے لیں, فصلوں کو لے لیں, ہر چیز کے اللہ عز وجلال نے جوڑے بنائے ہیں، ایک مثبت اور منفی قوتیں رکھی ہیں، نر اور مادہ کا تصور ہر جگہ پہ کام کر رہا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات کہ جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے، وَمِنْ أَنفُسِكُمْ اور تمہاری جانوں کے بھی اللہ نے جوڑے بنائے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور یہ چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں کہ ان کو اللہ نے جوڑے جوڑے بنا دیا، اللہ فرماتے ہیں ایسی بے شمار چیزیں ہیں جن کو تم جانتے نہیں ہو اور اللہ عز وجلال نے ان کو پیدا کیا، عمل تسبیج ان کے اندر اللہ نے جاری کیا اور ایک دوسرے کی مناسبت سے اللہ عز وجلال نے اس اپنی کائنات کے نظام کو جاری اور ساری کیا ہے، تو کیا وہ پاک نہیں ہے؟ پھر سبحان الذی، مشرکین مکہ کو خطاب ہو رہا ہے، کیا وہ پاک نہیں ہے؟ تم کہتے اس کی بیٹیاں ہیں، کبھی کہتے ہیں اس کے یہ شریک ہیں، کبھی کہتے اس کے وزیر ہیں، کبھی کہتے ہو وہ ہماری سنتا نہیں. ایک یہ زمین کو نشانی کہا اور کہا اور ذرا غور کرو، وَآیَتُ اللَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ رات کا جب اندھیرا آ جاتا ہے، اس پہ بھی غور کرو کہ رات کہاں سے آتی ہے، اور دن سے اللہ عز وجلال رات کو کیسے نکال لیتے ہیں، روشنی کو کیسے سلب کر لیتے ہیں تو رات بن جاتی ہے، اور اللہ عز وجلال رات کو اندھیرے کو لے آتے ہیں دن ختم ہو جاتا ہے، اور دن کو لے آتے ہیں تو رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. اللہ دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیشہ روشنی ہی رہے تو کیا تم اندھیرے کو لا سکتے ہو، اور اگر ہمیشہ دن ہی رہے تو کیا تم اندھیرے کو لا سکتے ہو، ہمیشہ رات رہے تو کیا تم روشنی کو لا سکتے ہو، کیا یہ تمہاری قدرت میں ہے؟ یہ رات اور دن کا آنا یہ اللہ حضور جلال کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. پھر ایک واضح نشانی اللہ حضور جلال نے اور بیان فرمائی، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لِلَّهَ، صدیاں گزر گئیں جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، سورج کو مشرق سے چڑھایا اور مغرب کی طرف یہ غروب ہوتا ہے، اپنی مخصوص منزلوں پہ چلتا ہے. شاید آپ اس چیز کو اور آسانی سے سمجھ لیں گے کہ اس فضا کے اندر لا تعداد سیارے ہیں جو گھوم رہے ہیں اور اپنے اپنے مدار کے اندر چل رہے ہیں. زمین تو بہت ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، زمین سے کہیں بڑا سورج اور سورج کی طرح اور بڑے بڑے افلاک اللہ عز وجلال نے بنائے، سیارے بنائے، اور کیا کیا کہ ان کے راستے مقرر کیے ہیں، وہ اپنے راستوں پہ چلتے ہیں. جب سے اللہ نے سورج کو بنایا یہ مشرق سے ہی چل رہا ہے، کیا کبھی دیکھا ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے راستے مقرر کیے ہیں ان سے ہٹ کر یہ چاند کے ساتھ ٹکرا گیا ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا. جب اللہ چاہے گا اور اللہ تعالی حکم دیں گے، قیامت برپا کرنا چاہیں گے، تو پھر اس پورے نظام کو درم برم کر دیں گے. اور کیسے کریں گے؟ اس کے لیے بھی کوئی تیاری نہیں کرنی پڑے گی، بس اللہ عز وجلال کا حکم ہوگا، امر ہوگا. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لِلَّهَ، صرف سورج نکلنا ہی اس کی نشانی نہیں، بلکہ چل رہا ہے اپنی مقرر کردہ جگہ کی طرف اور مقرر کردہ راستوں پہ سورج جب سے اللہ نے اس کو بنایا آج تک چل رہا ہے. تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جاننے والے اور غالب اللہ عز وجلال کی حکمت اور اس کے اندازے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کبھی سورج نہیں ٹکرایا. اور بھائیوں دیکھیں، اصل میں یہ عام مشاہدے کی چیزیں ہیں، آدمی ان پہ غور نہیں کرتا. اگر سورج زیادہ قریب ہو جائے تو نہ فصل رہے اور نہ کوئی زندہ چیز آسمان یہ زمین پہ رہے. تو یہ سورج جو ہر روز نکل رہا ہے چل رہا ہے، یہ کبھی ایسا کیوں نہیں ہوتا کبھی زیادہ اوپر چلا جائے کبھی زیادہ نیچے آ جائے، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نظام کے اندر اس کو فٹ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر اس طرح چل رہا ہے کہ ایک ذرہ بھی اوپر اور نیچے نہیں ہو رہا. اگر سورج زمین کے قریب آ جائے تو میرے بھائیوں کون سی چیز زندہ رہے، اور اگر سورج غائب ہو جائے ہمیشہ کے لیے اندھیرا ہو جائے تو زمین کے اوپر کون سا اناج اور کون سی سانس لینے والی چیز باقی رہے؟ اللہ نے اس کو ایک ایسی حد پہ رکھا ہے اور ایسا اس کا ایک ٹھکانہ مقرر کیا ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. مستقر للہ ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل. اللہ فرماتے ہیں کہ چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں. جب چاند نکلتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ بالکل باریک ہوتا ہے، جس کو ہلال کہتے ہیں. بالکل باریک ہوتا ہے جس کو آپ ہلال کہتے ہیں. پھر وہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے، پھر جا کر بدر بن جاتا ہے، چودھویں رات کا چاند مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اپنی اپنی منزلوں پہ چلتا ہے. حتی عاد کالعرجون القدیم. اللہ فرماتے ہیں کہ کھجور کی پرانی شاخ اور ٹہنی کی طرح بالکل باریک سا ہو جاتا ہے. اس سے ہم کیا اندازہ لگاتے ہیں کہ ایک مہینہ ختم ہو گیا، اب دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، اور چاند کی ساخت سے پتہ چل جاتا ہے. چاند کے فائدے بہت ہیں، یہ فوائد بھی ہیں کہ رات کے اندھیرے میں راستوں کا پتہ چل جاتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اور پھر ہمیں دن اور تاریخ کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے دنوں کا ہو گیا. بلکہ اب تو یہ تاریخیں گھڑیوں میں آ گئیں اور یہ گھر گھر میں تقویم آ گئی. پہلے لوگ چاند دیکھ کر ہی اپنی تاریخ بناتے تھے کہ یہ چاند 10 دن کا ہوگا اور یہ چاند 8 دن کا ہوگا. بلکہ شاید اگر آپ کے مطالعے میں یہ بات گزری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر عشاء کی نماز کب پڑھتے تھے، اس کا کیا وقت تھا؟ آپ لوگوں نے تو یہ ٹائم ٹیبل لکھ کر لگایا نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عشاء کے وقت کا اندازہ صحابہ کرام نے کیا لگایا؟ لسقوط القمر لثالثة، کہ تیسری رات کا چاند جب غروب ہو جاتا ہے تو اتنے وقت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کرتے. تیسری رات کا چاند جب غروب ہو جاتا ہے تو عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عشاء کی نماز پڑھنے کا اتنے وقت میں تھا مغرب کے بعد، کہ جتنے وقت میں تیسری رات کا چاند غروب ہو جائے. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند کے لیے راستے منزلیں مقرر کر دیں، چلتا چلتا پھر وہ ایک کھجور کی یہ باریک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ. اسی فضا میں چاند بہت بڑا سیارہ وہ گھوم رہا ہے، اسی فضا میں سورج ہے، ہزاروں بلکہ لاکھوں لا تعداد سیارے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا، ہو نہیں سکتا کہ سورج چاند کے ساتھ ٹکرا جائے، آج تک نہیں ٹکرایا. لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. اور نہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ رات وہ دن سے پہلے ہی آ جائے، رات دن سے پہلے آ جائے. بلکہ اللہ نے فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ یہ سارے کے سارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے. تو کیا جب انسان ان چیزوں پہ غور کرے اس کو یہ عقل نہیں آتی کہ ہاں واقعی ایک اللہ ہے، ایک سبحان اللہ، ہر عیب اور نقص سے پاک ذات ہے جس نے اتنا جامع، مربوط اور اتنا منظم طریقے سے یہ نظام چلایا ہوا ہے۔ یہ خود بخود نہیں چل رہا، چھوٹی سی فیکٹری کا کوئی نگران نہ ہو تو میرے بھائیوں وہ نہیں چلتی۔ اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا نظام شمسی، آفاق کا نظام اور دنیا کا، کائنات کا نظام اللہ عز و جلال نے چلایا ہے، تو یہ خود بخود ہی چل رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی بتلائی، وَآیَتُ اللَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ تمہیں یہ نشانی بھی یاد نہیں ہے کہ ہم نے ایک طوفان برپا کیا اور اس طوفان سے کون بچا؟ جن کو ہم نے کشتی کے اوپر سوار کیا تھا۔ طوفان نوح ایک ایسی چیز تھی کہ ہر دور کے لوگ تاریخی طور پر، خواہ وہ کافر کیوں نہ ہو، سمجھتے تھے کہ ایک طوفان آیا تھا، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے کشتی بنانے سے پہلے پانی کے راستے اور پانی کے اوپر گزرنے کا لوگوں میں کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلے اللہ کے پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حکم سے پانی کے اوپر چلنا اور پانی کے طوفان سے بچنے کا طریقہ ایجاد کیا اللہ کی توفیق سے۔ اس سے پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اگر پانی زیادہ آ جائے تو کیا کریں، پانی سے گزرنا ہو تو کیا کریں، یا تو ڈوب مرتے تھے یا کوئی تیر کر گزر سکتا تھا، لیکن ایسا کوئی جہاز، ایسی کوئی کشتی اور ایسا کوئی ذریعہ انہوں نے تیار نہیں کیا تھا کہ پانی کے اوپر راستے بنا کر گزر کر اپنے آپ کو بچا لیں یا دوسروں کی طرف جا سکیں، ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم میرا یہ احسان بھی بھول گئے اور یہ نشانے بھی بھول گئے کہ ہم نے تمہاری اولاد کو کشتی کے اوپر سوار کیا۔ وَآیَتُ اللَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی میں ہم نے سوار کیا اور تمہیں اٹھایا۔ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پھر تم نے کیا کیا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کو دیکھ کر جہاز بنانے شروع کر لے، کشتیاں بنانے شروع کر لی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس زمین کے اوپر بھی لوگوں کے ہاں یہ نقل و حمل کا اور تجارت کا ایک بہت بڑا ذریعہ باہری جہاز ہیں، اور یہ تصور کہاں سے لیا؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ایجاد سے جو اللہ کے حکم سے ہوئی، اور جو لوگ اس کے اندر سوار ہو گئے وہ بچے، اور ان سے آگے پھر میری اور آپ کی یہ نسل اور پوری کائنات کا جو انسانوں کی نسل ہے یہ سلسلہ پھر آگے شروع ہوا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ شَاءَ نُغْرِقْهُمْ، تم جہازوں پہ، باہری جہازوں پہ سفر کرتے ہو، کشتیاں بنا کر چلاتے ہو، بڑی بڑی کشتیاں بناتے ہو، یہ ہم نے آپ کو تعلیم دی، لیکن جب ہم چاہیں، جب ہم چاہیں بڑے بڑے جہازوں کو سمندر کے تھپیڑوں میں غرق کر کے رکھ دیں، کیا اس وقت کشتیاں سمندر میں چلنے والی وہ برباد نہیں ہوتی، جہاز نہیں ڈوبتے، طوفان کی نظر نہیں ہوتے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہمارا احسان اور نشانی دیکھیں کہ بڑے بڑے جہازوں پہ سفر کر رہے ہوتے ہو اور ہم تمہیں سلامتی کے ساتھ تمہاری منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ شَاءَ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اگر ہم چاہیں اس پورے جہاز کو ڈبو دیں اور غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، چھڑانے والا کوئی نہ ہو، فریاد رس کوئی نہ ہو، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ان کو کوئی بچانے والا ہو۔ یہ کشتیوں کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک احسان اور انعام ذکر کیا، یہ کفار مکہ کے لیے بہت اس کو سمجھنا آسان تھا، اس لیے کہ وہ شام کا سفر کرتے تھے اور سمندر کے کنارے کنارے، یہ مدینے کے راستے سے ہو کر کنارے کنارے چلتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ سمندر کے اندر بڑی بڑی کشتیاں وہ چل رہی ہیں، خود بھی سوار ہوتے تھے اور آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اللہ عز وجل نے یہ نشانی ان کو یاد دلا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل دے کر آگے پھر ان کو جھنجھوڑا ہے اور کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے ڈرو جو پہلے لوگوں پہ عذاب آئے اور جو تمہارے اوپر بھی آ سکتے ہیں، ان چیزوں سے ڈرو، تم عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو یہ لوگ آگے سے تکبر کرتے ہوئے پھر بھی اللہ حضور جلال پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آگے زیادہ جو تذکرہ یہ آئے گا آئندہ خطبے میں انشاءاللہ بیان کریں گے، وہ یوم آخرت کا ہے کہ قبروں سے نکلیں گے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور پھر آخر صورت میں یوم آخرت کے قیام کے دلائل اللہ حضور جلال نے دیے۔ امید ہے کہ آئندہ خطبے میں سورت یاسین کا ترجمہ اور مفہوم ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ تعالی کی صحیح پہچان، صحیح معرفت ہمیں حاصل ہو جائے اور ہمارے اندر وہ توحید اور اللہ کی وہ پہچان اور وہ ایمان پیدا ہو جائے جو مطلوب ہے۔ حقیقت ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہم بھی آنکھیں کھول لیں اور اس عقل کو صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں، دنیا کے اقتدار کے لیے نہیں، بلکہ دین سمجھنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، آخرت کو کمانے کے لیے بھی اس عقل کو استعمال کریں تو یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے اور ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے سبق لینے کی، عبرت حاصل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يسلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.